Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام وقال تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم برادران الإسلام دختران ملت ترتیب کے اعتبار سے اسماء حسنہ سے آج اسم السلام سے متعلق تھوڑی سی بات عرض کر کے اس کے ساتھ تخلق پیدا کرنے کا طریق کیا ہے وہ عرض کرنا ہے، اور اس تخلق کے پیدا کیے جانے کے پیچھے جو عمل کرایا جا رہا ہے اس کی غرض و غایت کیا ہے یہ بتانا ہے۔ اب تعالیٰ جل شانہ کے سبھی نام پیارے ہیں، ان پیارے ناموں میں سے ایک نام السلام، سلامتی والا، سلامتی کے دو معنی، ایک معنی اپنی ذات میں سالم ہونے کے اور سلامتی والا ہونے کی حیثیت سے، دوسرے معنی سلامتی بخشنے کے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے لیے جس نام کا انتخاب کیا اس نام کو ہمارے استعمال کے لیے بھی اللہ نے اجازت دی۔ کائنات ارضی میں، زمینی کائنات میں رہتے ہوئے یا زمین پہ بستے ہوئے، کوئی گوشہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر اندیشے نہ ہو، فکر نہ ہو، پریشانی نہ ہو، خوف نہ ہو، کوئی جگہ ایسی نہیں۔ اندیشہ تو اس جگہ بھی ہے جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے، چاہے وہ بلند و بالا عمارتیں ہوں۔ کس بات کا اندیشہ ہے؟ کہ آپ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ اس اندیشے سے حفاظت کرنے والے کون ہیں، یا اس اندیشے کو دور کرنے کے لیے انسان کی آس کس پر لگی؟ جس ذات پر امید لگائے، جس ذات سے آس لگائے، اس ذات کو السلام کہتے ہیں، وہ سلامتی عطا کرتا ہے تو تمہاری جان بخشی جاتی ہے، اور وہ سلامتی عطا کرتا ہے تو تمہیں راحت نصیب ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے السلام کی تجلی کو مرتفع فرما لیں، اگر تجلی کو اٹھا لیں، تو پھر اس سے زیادہ پریشان حال کوئی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ مصیبت کا مارا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، علماء نے فرمایا ہے کہ سانس کے آنے اور جانے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب یہ ایک معمول کا نظام ہے، لیکن جب سردی ہو جائے، زکام ہو جائے، ناک میں پانی جمع ہو جائے، سانس لینے میں دقت محسوس ہو، تب پتہ چلتا ہے کہ ارے اس زکام سے سلامتی دینے والا کون ہے، ورنہ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ کس کس چیز سے سلامتی دیتا ہے ہم اس کو گن نہیں سکتے۔ جس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں اندیشہ ہے کہ کہیں گر نہ جائے، اگر گرے گی تو کس کی جان بچے گی، بچانے والا کون ہے، سلامتی بخشنے والا کون ہے؟ اللہ، جو اپنی ذات میں السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کائنات بنائی اور ہمیں دو آنکھیں عطا فرمائی، ان آنکھوں کے ذریعے سے ہم شاہراہوں پر ازدحام دیکھتے ہیں، ہجوم دیکھتے ہیں، ٹرافک دیکھتے ہیں۔ یہاں پر سیکنڈ سیکنڈ میں ایک نظارہ ہوتا ہے کہ تیزی سے، برف رفتاری سے گزرنے والی سواریاں گزرتی ہیں، موٹر گاڑیاں گزر جاتی ہیں، آدمی قدم اٹھاتا ہے، اندیشہ ہے کس بات کا، کہیں اس کو کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ کوئی نا اتفاق بات پیش نہ آ جائے، خلاف مرضی کوئی واقعہ پیش نہ آ جائے، قدم آگے بڑھاتا ہے، اچانک ہی اس کا قدم پیچھے کھنچ جاتا ہے، ارے صاحب اتنی کشادہ سڑک ہے، آپ کا قدم پیچھے کیوں ہٹا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی نظر اس سمت نہیں جا رہی، آپ دیکھیں اپنی دائیں جانب یا آپ دیکھیں اپنی بائیں جانب، اگر میں قدم رکھتا ہوں برف رفتاری سے آنے والی یہ سواریوں میں سے، اگر کسی سواری کا ایک تیز ہوا کا جھونکا بھی لگے گا تو پھر میرے اعضاء و جوارح سلامت نہیں رہ سکتے۔ تو اب ان اعضاء و جوارح کو سلامتی بخشنے والا کون ہے؟ وہ ہے السلام، کہ تم گھر سے نکلتے ہو تمہیں واپس آنے کی امید نہیں لیکن سلامتی سے لوٹانے والا السلام ہونا، تم گھر سے نکلتے ہو حادثات سے تمہاری حفاظت کر کے سلامتی بخشنے والا کون ہے؟ السلام ہے۔ تم کھانے کے لیے نوالا اٹھاتے ہو، بہت سو کو دیکھا ہے بڑی آسانی سے، ہضمہ بھی بہت عمدہ، مرتب غذائیں استعمال کرنے والے اور گوشت کلوں کے مقدار اور کھانے کی قابلیت رکھنے والے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک معمولی سا کھانے کا دانہ جو دیکھیں تو بہت چھوٹا اور ناخن کے برابر بلکہ نصف ناخن بھی نہ ہو، آدھا ناخن، وہ ناخن جو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، اتنا بھی چاول کا دانہ نہیں ہوگا، جبکہ وہ اپنی سختی پر قائم نہیں، اسے بیوی نے، اسے ماں نے، اسے بہن نے، اسے بیٹی نے پکایا ہے، وہ سختی ختم ہو گئی، اس میں ملائمت آ گئی ہے، وہ نرم ہو گیا ہے، لیکن سانس کی نالی میں اگر وہ ایک دانہ چلا جائے مجھے بتاؤ کیا حال ہو جائے گا؟ اس کھانے کے نوالے کو امن و سلامتی سے اس کے محل و مقام تک پہنچانے والا کون ہے؟ اس کا نام السلام ہوگا۔ اور اگر آپ غور کریں بہت سے ایسے ہیں گٹاگٹ پانی پینے کے عادی ہیں اور وہ اگر چاہیں دو دو لیٹر پانی پی سکتے ہیں، ٹھنڈے مشروبات پینے کے عادی ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے پانی کا ایک قطرہ آدمی کے سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے، پھر ٹھسکا لگتا ہے، پھر اس کے دماغ کی چولہے ہلنے لگ جاتی ہے اور پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ارے صاحب کیا بات ہو گئی، ایک ہی قطرہ تھا جو آپ کی سانس کی نالی میں چلا گیا، اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ آدمی کہتا ہے کاش تجھے ہوتا تو پتہ چلتا، تجھے کیا پتا ہے اس ٹھسکے سے مجھے کیا حال ہو گیا؟ آدمی اندازہ نہیں کرتا۔ علماء نے فرمایا بتاؤ سلامتی سے پانی کے محل تک پانی کو پہنچانے والا کون ہے؟ اس کا نام السلام ہوا۔ سانس کے دینے والے، عافیت سے سانس کو اندر اور باہر کرنے والے السلام، نوالوں کو اپنے محل تک سلامتی سے پہنچانے والے السلام، پانی کے خطروں کو اس کے محل تک پہنچانے والے السلام، راہوں شاہراہوں پر آدمی کی جان کے حفاظت کرنے والے، مصائب سے حادثات سے حفاظت کرنے والے السلام کون ہیں؟ وہ اللہ ہے جنہوں نے اپنے لیے السلام اس میں مبارک تجویز فرمایا، وہ انہیں کی شان نشان ہے اور وہ اپنی سلامتی میں کامل ہیں۔ ایک ہے ہمارے لیے سلامتی، میں نے جتنی باتیں ابھی عرض کی ہیں یہ ہمارے لیے، ان کی ذات کا معاملہ تو بہت بلند ہے، وہ کیسے ہیں؟ وہ اپنی ذات میں سلامتی کے بارے میں کیا ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے، وہ کیسے ہیں، اس کے بارے میں علماء نے اس کی جو ترجمانی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آفتوں سے محفوظ ہے، ہمارے لیے ہوائیں آفت بن سکتی ہیں، ہمارے لیے بجلیاں آفت بن سکتی ہیں، ہمارے لیے بارشیں آفت بن سکتی ہیں، ہمارے لیے تند و تیز ہوائیں جو طوفانوں کو اٹھائیں وہ مصیبت بن سکتی ہیں، چاند کرم کی تاریکی ہمارے لیے مصیبت بن سکتی ہے جب گرہن اس کو لگ جائے، سورج یہ ہمارے لیے مصیبت بن سکتا ہے ہمارے لیے، لیکن وہ ذات ایسی ہے کہ آفتوں سے محفوظ ہے، اسے سورج کی تپش پریشان نہیں کرتی، رات کی تاریکی اسے اندھا نہیں کرتی، ہواؤں کے جھکڑ اسے پریشان نہیں کرتے، بارشوں کا نظام کا بگڑ جانا اس کو پراگندہ نہیں کرتا، وہ آفتوں سے خود محفوظ ہے اپنی ذات میں، کیونکہ یہ سارے نظام وہ چلاتا ہے، خود چلانے والا محفوظ نہ ہو تو پھر کائنات میں نظام کیسے چلے گا؟ یعنی ربوبیت کا سارا نظام چل رہا اسی سے ہے اور وہ تمام حادثات سے، تمام مصائب سے، تمام آفتوں سے خود بذات محفوظ ہے۔ ثابت ہیں، ایسا ہے کتنے ہی گھر اجڑ گئے ان بارشوں میں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، تھوڑا سا پانی اپنی مقدار سے زیادہ ہو گیا، گھر اجڑ گئے، گھر ٹوٹ گئے، کتنے خاندان بچھڑ گئے، بکھر گئے۔ کیا اسی طرح تم دو تیز بارشیں اللہ پاک کو پریشان کر دیتی؟ وہ اپنی ذات میں سارے، اور ان تند و تیز ہواؤں میں بھی کتنے گھروں کو اس نے سلامتی دی، کتنے گھروں کے چراغوں کو اس نے روشنی دی، کتنے گھروں کے نفوس کو اس نے جان بخشی ہے اور ان کو عافیت عطا فرمائی ہے۔ سمندروں وہ پانی کے گہرے گہرے کھائیوں تک پہنچ گئے، لیکن اللہ نے ایسے انتظام فرمائے کہ امن اور سلامتی کے ساتھ وہ آج موجود ہیں۔ کتنے ایسے ہیں شکار ہو گئے، فرمایا کہ کون شکار ہوتا ہے، کون بچتا ہے؟ جس پر سے اللہ اپنے اسم السلام کی تجلی اٹھا لے وہ آفتوں سے گزر جاتا ہے، اور جس پر اللہ اسم السلام کی تجلی ڈال لے تو پھر وہ قتل کرنے کی نیت سے قاتل نے ہتھیار اٹھایا ہوگا لیکن پھر بھی بچ جاتا ہے۔ کیسے پتا چلا؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر فرمائے کہ خارجی نے، شیعت کی ذہنیت رکھنے والے نے ان کے قتل کا ارادہ کیا۔ خود اس کا جملہ ہے، اردت عمر، میں نے عمر کا ارادہ کیا، وارد اللہ، اور اللہ نے ارادہ کیا خارجہ۔ یہ خارجہ کون ہے؟ خارجہ عمر بن العاص کے محافظ دستے کے سپاہی ہیں، بلکہ سپہ سالار۔ فرمایا کہ ایک رات، جس رات خارجی نے یہ ارادہ کیا، خارجی الگ ہے، خارجہ الگ ہے، خارجہ ان کا نام ہے جو میں نے کہا عمر بن العاص کے محافظ دستے کے نگہبان یا سپہ سالار۔ خارجی اس لیے کہتے ہیں اس کو کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے نکلا ہوا تھا، عقائد کی وجوہات کی بنا پر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ کن کن عقائد کی وجہ سے وہ لوگ خارجی بنے ہیں، ان کو دین اسلام سے منحرف ہونے کی وجہ سے خارجی کہا گیا۔ وہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ ان کو ختم کیا جائے، ایک شخص کو بھیجا۔ خارجی کہتا ہے میں اب عمر بن العاص کے دروازے پہ کھڑا رہا، آدھی رات کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ صبح فجر کو امامت کے لیے، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو سربراہ ہوتا تھا، جو امیر ہوتا تھا، اگر کہیں جہاد پر جانا ہو تو لشکر کا امیر نماز کی امامت کراتا تھا، اگر کسی شہر کا امیر ہے تو وہ جامع مسجد کی امامت کراتا تھا، اور اگر خلیفۃ المسلمین ہے تو وہ حرم نبوی میں امامت فرما کرایا کرتے تھے، اور اگر حرم میں نہیں رہے بلکہ شام میں رہے تو وہاں کی مسجد جامعہ میں وہ امامت فرمایا کرتے تھے، تو امیر کے ذمے امامت بھی تھی۔ فرمایا کہ عمر جب امامت کو باہر آئیں گے تو میں ان کو قتل کر دوں گا۔ آدھی رات کے بعد سے تاک لگا کے بیٹھا ہے، عین صبح کا وقت ہوا، اذان فجر سنی عمر بن العاص نے، اور اس وقت انہیں اظہار لگ گیا، ضرورت پیش آ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ ایسی حالت میں مسجد تو نہیں جا سکتے، لہٰذا انہوں نے اپنے محافظ دستے کے سپہ سالار سے کہا، خارجہ میری غیر حاضر ہونے کی عذر شرع، میرا عذر شرعی پیش کر دو، کسی کو میری نیابت کے لیے میرے مسلح پر کھڑا کر رہا، کیونکہ عذر شرعی ہے نا بھائی، طبیعت کا عذر ہو جانا عذر شرعی کہلاتا ہے۔ اب وہ نہیں آئے، باہر نکلے کون؟ خارجہ، اور خارجی نے ان کو قتل کر دی۔ یہ کیا ہے؟ کسی کو اظہار لگا کر سلامتی دے دی، اور کسی کے بارے میں فیصلہ فرما کر اس سے سلامتی کو اٹھا لے۔ کون ہے وہ؟ وہ اللہ ہے، جس سے چاہتا ہے سلامتی کو اٹھا لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سلامتی سے نواز دیتا ہے، سلامتی بخش دیتا ہے۔ کہاں کہاں، کیسے کیسے انداز میں وہ سلامتی دیتا ہے، ہم نہیں اندازہ کر سکتے۔ ہمارا گمان ہوتا ہے یہ دشمن کا علاقہ ہے، یہاں سے میں تنہا نہیں جاؤں گا، کوئی آزو اور بازو میرے دائیں اور بائیں میرے لیے جری اور پہلوان قسم کے لوگ، حفاظت کرنے والے میرے ساتھ، یا مجھ پر اپنی جان نثار کرنے والے میرے بھائی میرے ساتھ، یا مجھ پر فریفتہ ہونے والے میرے دوست احباب میرے ساتھ ہوں، پھر میں اس علاقے سے نکلوں گا، ورنہ اندیشہ ہے کہ دشمن مجھ پر حملہ آور ہو جائے۔ اسی علاقے میں اگر اپنے دشمن کا ہونے کا خدشہ ہو، اگر اپنے دشمن کا اندیشہ ہو، کیا آدمی وہاں جاتا ہے؟ بالکل نہیں جاتا۔ لیکن عجیب بات پروردگار عالم نے یہ بتلائی کہ زندگی کا دینا انسانوں کے ہاتھ میں نہیں، موت کا دینا انسانوں کے ہاتھ میں نہیں، مصائب کا دینا انسانوں کے ہاتھ میں نہیں، عافیت کا دینا انسانوں کے ہاتھ میں نہیں، وہ سب السلام کے ذمے ہیں۔ لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو دربار فرعون میں موسیٰ کی پرورش کر کے بتائے کہ دیکھو وہ السلام ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہاں پرورش ہو رہی، صرف پرورش۔ چلو صاحب بچہ تھا، اسے کیا شعور دشمن کون ہے دوست کون ہے؟ معمولی سا دودھ پیتا بچہ ہے، اسے کیا فراست، اسے کیا عقل و دانش، کیا اس کا شعور کہ وہ سمجھے گا کہ یہ میرا دشمن ہے اور مجھے قتل کرے گا؟ وہ تو ماں نے ڈال دیا، وہ تو اتفاق تھا پہنچ گیا۔ نہیں، اتفاق نہیں تھا، یہ پروردگار عالم کا فیصلہ تھا جو بذریعہ وہی پروردگار عالم نے ہم کو یہ موقع فرمایا تھا۔ اور پھر چلیے، یہ بات تو بچپن کی ہوئی، لیکن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے، ہمارے نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد، ہم نے جب تم کو نبوت سے سرفراز کر دیا ہے تو تمہارے ذمے ہم یہ کام لگاتے ہیں۔ ترجمانی کر رہا ہوں، لفظی ترجمانی، مطلب اس کا سنا رہا ہوں۔ ہمارے لیے، ہمارے ایک بندے کے پاس جاؤ کہ وہ ہمارا باغی ہو گیا ہے۔ کہا کہ اللہ، کس کے پاس؟ کہا فرعون کے پاس۔ وہ فرعون جس نے بچپن میں ان کو پالا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ کہاں چلے گئے تھے، کیوں چلے گئے تھے؟ قرآن یہ کہتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، اس میں سے ایک شخص نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ میرے مجھے بچاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک ہاتھ مارا جو اس کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، ایک ہی ہاتھ تھا، لیکن اس کی اجر اس میں لکھی تھی، تو اس میں کس کا کیا قصور؟ وہ موت واقع ہو گئی، ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ وہاں سے چل پڑے ہیں، مدین میں پہنچے ہیں، وہاں ان کا نکاح ہوا ہے، 10 برس تک وہاں گزارے ہیں تاکہ مہر ادا ہو، کیونکہ مہر کے لیے زمانہ خدمت کا متعین کیا تھا، 8 برس یا 10 برس، انہوں نے 10 برس پورے کیے ہیں، پھر اپنی بیوی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ پروردگار عالم جانتے ہیں کہ یہ وہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، وہاں سے اپنی جان بچا کے نکلے ہوئے ہیں، لیکن وہیں بھیجا جا رہا ہے جہاں سے بھاگے تھے، وہیں بھیجا جا رہا ہے جہاں سے نکلے تھے۔ اب یہ پوچھنا ہے کہ اللہ، کیا یہ قتل کے احساس میں قتل نہیں کر دیے جائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے جب کہا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مولا، میرے بھائی ہارون کو میرا معاون بنا دیجیے، اور پھر اس کو اس لیے کہ اس کی زبان میں لکنت نہیں اور میری زبان میں فصاحت کے اعتبار سے اور روانی کے اعتبار سے جس انداز میں روانی سے بات کرنا چاہیے ویسا بات کرنے کا ملکہ نہیں، آپ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میرے بھائی کو میرا معاون بنائیں۔ پروردگار عالم نے دعا سن لی، کہا کہ اب دونوں مل کے جاؤ۔ دونوں مل کے دربار فرعون میں جانے لگے تو اندیشہ ظاہر کیا، مولا کیا قتل کے بارے میں پوچھا نہیں جاؤں گا؟ اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے موسیٰ، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں جو تمہارے پیچھے السلام ہوں، وہاں جاؤ تو سے تمہاری حفاظت میرے ذمے ہے، تمہیں عافیت دینا میرے ذمے ہے، اس کے دربار تک عافیت تک پہنچانا سپاہیوں سے بچا کر میرے ذمے ہے، اس کے دربار میں جرأت کلام دینا میرے ذمے ہے، اس کے سامنے نڈر ہو کر اللہ کی توحید و وحدانیت کو بیان کرانا یہ میرے ذمے ہے، بس تم جاؤ، تمہارے لیے جتنا کام دیا گیا ہے تم اتنا کر لو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صاحب یہ وہی ذات ہے، بس اسی کو السلام کہا جا سکتا ہے۔ لہذا آپ کے معمولات مبارکہ میں 2 معمولات ایسے ملتے ہیں۔ ایک معمول تو یہ تھا کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوتے آپ کہتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام، اے اللہ آپ سلام ہیں اور آپ ہی سے سلامتی ہیں، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اے ذا الجلال والاکرام آپ بڑی بابرکت۔ تعالیٰ جل شانہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فراست عطا فرمائی، جو ملک اور کمال عطا فرمائے، وہ شاید ہی کسی کے حصے میں آیا، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ملکات کو کے باوجود یہ جانا ہے کہ ہمارے لیے بھی حفاظت کے واسطے کسی کا ہونا ضروری ہے۔ باقی آپ سمجھدار ہیں، اعتراض بھی ہو سکتا ہے، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب تاریخ میں ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائیں تو اس وقت میں آتا ہے جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کے باہر صحابہ پہرا دیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور کہا کہ میرے حبیب آپ کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، کہ پہرے کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ آئے جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہرا ہٹا دیا، یہ واقعات شاہد ہیں۔ پھر اگر آپ غور کرتے ہیں آپ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ کیا ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر استراحت پر آرام فرمانے کے لیے لیٹ جاتے تھے، اس وقت میں یوں کہتے تھے: اللہم اسلم تو نفسی الیک، اے اللہ میں اپنی جان تیرے حوالے کرتا ہوں، اب اس کی عبادت تیرے لیے ہے۔ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ اب تیرے ذمے کا مطلب اب تک اس کے ذمے نہیں تھا، نہیں اسی کے ذمے تھا، اسی کو بتانے کے لیے پھر ایک جملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: وَفَقَّصْ تُعَمْرِ إِلَيْهِ، جان بھی تیرے ذمے ہیں، میرے کام بھی تیرے ذمے ہیں۔ اس کے اندر ایک خاص بات، دعا تو بتائی گئی ہے لیکن پہلا جو جملہ ہے اس کا تعلق جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے اسلمتو۔ اسلمتو، اسلمتو کے معنی ہے حوالے کر دینے کا، اللہ میری جان تیرے حوالے۔ یہاں سے ایک نقطہ نکلتا ہے، اس کے مصدر کی طرف جاتا ہے، سلام مصدر بنتا ہے، اسی سلام سے السلام بنا، اسی سلام سے اسلام بنا، اسی سلام سے السلام بنا، اسی سلام سے اسلام بنا۔ گویا اسلام سلامتی کا پیغام ہے، گویا اسلام حفاظت کا سامان ہے، گویا اسلام عافیت کا سامان ہے، گویا اسلام اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے مصائب سے محفوظ رہنے کا سامان ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ابن عیینہ کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ تین مواقع ایسے ہیں جس میں انسان بہت اندیشہ محسوس کرتا ہے، ہراس محسوس کرتا ہے، ان تین مواقع میں عافیت دینے والی ذات السلام ہے۔ وہ تین مواقع کون سے ہیں؟ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، استدلال انہوں نے قرآن سے کیا ہے، آگے میں آپ کو آیت بھی انشاءاللہ سنا دوں گا اگر یاد آ جائے۔ فرمایا کہ دیکھو، اس دنیا میں جب بچہ پیدا ہو کے آتا ہے، چونکہ 9 مہینے تک رحم ماں شکم مادر میں رہا ہوا ہے، ماں کی پیٹ میں رہا ہوا ہے، تو اس کو اس نئے ماحول سے فوری منوسیت نہیں ہوتی۔ ایک تنہائی کا عالم تھا، ایک باہر نکلتے ہی یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے دائیں بائیں اشخاص ہیں، طبیب ہوگا، دایا ہوگی، ماں ہوگی، طبیب کا معاون ہوگا، دایا کی معاون ہوگی، جو بھی ہوگا، بہرحال ایک دو چار افراد اس کے نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں، کہاں تنہائی اور کہاں یہاں لوگوں کا ہجوم۔ اور پھر اس سے ذرا باہر نہیں نکلتا، آدمی یہ دیکھتا ہے کہ سر بھائی بھی ملنے کو آیا ہے، بہن بھی ملنے کو آئی ہے، ماموں اور مامی اور خالہ اور خالو اور چچا اور چچی اور بوبا اور بوبی، اب رشتے داروں کا ایک ہجوم کے بعد دیگر، یہ اس کو ماحول نہیں ملا ہوا ہے 9 مہینے۔ تو وہ پہلا عالم ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکل کر اس دنیا کے پیٹ میں جب آتا ہے، تو بندہ یہ کہتا ہے کہ ہائے میں کس جگہ آ گیا، وہ پریشان ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بچہ جب آتا ہے اس دنیا میں تو روتا ہوا آتا ہے۔ دوسرا مقام کون سا ہے، دوسرا موقع کون سا ہے؟ فرمایا کہ جب اس کے سامنے سے اس عالم سے بلند ایک اور عالم کھل جاتا ہے، تو پھر وہ حیران انگشت بدنام ہو جاتا ہے، یہ پریشانی اس کو لاحق ہو جاتی ہے ایسے عالم کو دیکھ کر جس عالم کو اس نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کون سا عالم ہے؟ فرمایا وہ عالم ملکوت ہے، کہ آج تک اس نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب دیکھ رہا ہے کہ جان نکالنے والے فرشتے بھی ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں۔ اگر اچھے انداز میں آئے ہوں تو بہت اچھی بات، لیکن اگر برے انداز میں آئے ہوں گے تو اچھے انداز میں آنے والوں کو بھی پہلی بار دیکھنے والا ہوگا، برے انداز میں نظر آنے والوں کو بھی پہلی بار دیکھ رہا ہوگا۔ الغرض یہ کہ چونکہ ماں کے پیٹ سے انسانوں کو پہلی بار دیکھا تھا باہر آ کر کے، تو اس کے لیے وحشت کا عالم تھا۔ اور دوسرا موقع ایسا ہے کہ اس دنیا کے پیٹ کو چھوڑ کر زمین کی پیٹ میں جا رہا ہے، ایسے میں عالم ملکوت اس پر کھلا ہوا ہے، اور وہ ایسے عالم کو دیکھ رہا ہے جس کا آج تک مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ تو یہ وحشت کا دوسرا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب قیامت کے میدان میں اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا تو انسانوں کا بنینوں آدم کا ایک ضمن غفیر اور جنات کا ایک ضمن غفیر وہاں ہوگا جو پروردگار عالم کے دربار میں سب پیش ہو جائیں گے تو ایسے عالم کو اس نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو اس عالم کو یا اس اجتماع کو یا اس جمع غفیر کو دیکھ کر اس پر وحشت داری ہو جائے گی فرمایا ان تینوں مواقع پر وحشت سے امن دینے والا سلامتی دینے والا کون ہے فرمایا اس کا نام السلام ہے اسی لیے حضرت یحیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے یہ کہا تھا کہ جس وقت آپ پیدا ہو گیا اور جس وقت آپ یہاں سے گزریں گے اور جب آپ پہنچیں گے ان تینوں مواقع وحشت پر آپ کے لیے سلامتی ہے سلام والسلام یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا جب آپ پیدا ہو گیا اس وقت سلامتی اور جب موت آئے اس وقت سلامتی اور جب اس دنیا سے جانا اس وقت سلامتی ہمارے اور آپ کے لیے آپ کھلونا بہت سے ایسے ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے آگ بنا لی ہے تو ہم دنیا میں سب سے زیادہ سپر پاور ہو گئے اور ہماری طاقت اتنی ہو گئی اتنی ہو گئی اتنی ہو گئی آپ کو آدمی نے کھیل سمجھا اور اس کے لیے جوہر بنائے ایٹم بنائے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی ہلاکتوں کا سامان کیا بتاؤ اس نے کھیل بنایا کہ بنایا ہم نے اپنے گھروں میں آپ کو کھلونا بنایا بچہ ہمارا جاتا ہے گیس کے چولہے کو جیسے چاہے استعمال کرتا ہے آپ اٹھتی لیکن جب تک یہ قابو میں ہے تب تک تو آپ کے لیے ٹھیک ہے لیکن جب وہ بے قابو ہو جائے پھر کیا ہوگا وہ تمہارے جسموں کو جھلسا دے گا وہ تمہارے جھوپڑوں کو جلا دے گا وہ سارے جنگلوں کو تباہ و برباد کر دے گی اگر دیکھنا ہو آگ کی تباہیاں افریقہ کے جنگلوں کو چلے جاؤ اگر دیکھنا ہو آگ کی تباہیاں گیس پائپ لائن جب پھٹا تھا ایران میں تو ان سو حقوصوں کے ان کا کیا عالم ہوا تھا تباہی کا کیا عالم ہوا تھا یہ تو چھوڑو اپنے شہر میں کتنے ایسے واقعات ہیں ہم جو سنتے ہیں کہ بھائی ایک خاتون غلطی سے گیس کھلا رکھ گئی اور بعد میں پتہ چلا کہ صاحب غلطی ہو گئی تھی لیکن خمیازہ کیسا بھگتنا پڑا دراصل ان سب کے پیچھے ایک بات ہے وہ یہ کہ اللہ پاک جہاں سے اپنے السلام کی تجلی کو اٹھا لیتے ہیں وہاں پر سے چین ختم ہو جاتا ہے اور جہاں اللہ چاہتے ہیں ہم عافیت دے دی جائے تو بھڑکتے ہوئے انگاروں کو بجا دیتے ہیں اور اس کا نمونہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اور اللہ پاک نے قرآن مجید نے فرمایا جب وہ ہماری جانب متوجہ ہوئے اور پھر اس کے بعد آگ ان کو جلانا چاہے آگ میں وہ ڈالے تھے تو اس وقت ہم نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلاما اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا سلامتی تو اسی السلام سے ہے آگ کو سلامتی دینے آگ میں سلامتی دینے والے اللہ یہ کیا ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ پیش آنے والے کچھ احوال کچھ واقعات ایران کا ایک بادشاہ تھا جمشید اس کا نام تھا شاہ ایران ایسا اکثر ہوتا نہیں ہے لیکن اتفاقا کبھی ہو جائے تو اس کے پیچھے حکمت خداوندی سمجھ میں آتی ہے آپ کے دروازے پہ کوئی گھوڑا آ کے ٹھہر جائے ایسا ہوتا ہے لیکن سیرت تاریخ نگاروں میں لکھا ہے تاریخ نویسوں میں لکھا ہے کہ جمشید نام کا جو بادشاہ شاہ ایران تھا اس وقت قلعے کے دروازے پر ایک خوبصورت گھوڑا آ کر کھڑا ہوتا خوبصورت گھوڑا ویسے ہی ان کا شوق ہوتا ہے گھوڑ سواری کا اور پہلے زمانے میں وہی سب سے عمدہ سواری تھی بہترین سواری ہو آپ کے دروازے پہ کھڑی ہو تو آدمی گزی کو للچائے گا اس نے اپنے خدام سے کہا کہ یہ گھوڑا میرے دروازے پہ آیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے ہی لیے آیا ہے ایسا کرو اس کو ہماری سواری کے لیے آراستہ کرو اس کے ذہن کس دو بہت ہر چند کوشش کی لوگوں نے کہ صاحب اس کو ذہن ڈال دی جائے تاکہ بادشاہ سلامت اس پر سواری کریں لیکن کسی کے خوابوں میں گھوڑا نہیں آیا اللہ جس کو جو کام لگانا چاہتے ہیں جس کو جو کام لگا دیتے ہیں وہی ہوتا ہے اتنی دینگ مشتی جھگڑا کہ چار طرف سے رسیاں ڈالی جا رہی ہیں چار مختلف قسم کے ماہرین اس کو کسنے کی اس کو اس پر زین ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ سب کو اپنے سے دور کر رہا ہے جھگڑا تو یہ چار چار افراد کے ساتھ ہے نا گھوڑے کا وہ ان کے ساتھ دینا مستی کر رہے ہیں اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان چاروں میں سے کوئی نہیں مرا. اتفاق یہ ہوا جمشید کی زبان سے جملہ نکلا، یہ میرے لیے آیا ہے تو لاؤ میں ہی اسے ذہن کس دیتا ہوں، میں ہی اس کو اپنے خوابوں میں کرتا ہوں. پھر اس نے اترا، سیڑھیاں اتری، اترنے کے بعد وہ گھوڑے کے قریب جا کر گیا، ہاتھ لگایا تو وہ خاموش ہو گیا، ساکت سامت. اب وہ اچھلتا نہیں، اچھلتا نہیں، کودتا نہیں، جیسے اور لوگ اس کے قریب آتے تھے تو وہ اچھلتا تھا، بدکتا تھا. جب اس نے ذہن ڈالنا چاہی تو ذہن ڈالنے دیا. جب اس نے پیٹ کے نیچے سے ایک نکیل لگائی جاتی ہے، بیلٹ باندھا جاتا ہے، وہ باندھنے لگا تو باندھنے دیا، کوئی حرکت اس نے نہیں کی. اب دم کی طرف سے ایک دوسرا بیلٹ باندھتے ہیں، اب وہ باندھنے کے لیے جب پیچھے گیا تو کہتے ہیں اس وقت گھوڑے نے ایک ایسی لات ماری کہ جمشید وہی ڈھیر ہو گئے. یہ کیا ہے؟ ان چاروں کے ساتھ، ان چاروں کے ساتھ جو اس کو خوابوں میں کرنے کی کوشش کرنے والے خدام تھے جمشید تھے، لیکن ان کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اگر یہ ایسا ہی تھا تو پھر سب کی موت واقع ہونا تھی. نہیں، اللہ نے نہیں چاہا، ابھی اللہ نے چاہا کہ ان کو بچایا جائے تو ان پر اپنی تجلی کو قائم رکھا، اور جب چاہا کہ شاہ ایران کو ہم بلانا چاہتے ہیں اپنے پاس تو گھوڑے کو ایک ہلکی سی جنبش ہوئی، اس نے اپنا لات اٹھایا، وہیں وہ ڈھیر ہو گیا اور ساکت و سامت ہو گیا. بتایا گیا کہ دیکھو اللہ جس پر سے سلامتی کو اٹھا لیں اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی. اللہ کی ذات کے بارے میں اس جملے کے اندر جو کمالات پوشیدہ ہیں، ان کمالات کو یا اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے سالم ہونے کو جو بیان کیا ہے وہ ہم عرض کر رہے ہیں. اللہ کے السلام کے معنی کیا ہیں؟ معنی بہت مختلف مختلف علماء نے بیان فرمائے ہیں، اگر ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے یکجا کر لیتے ہیں تو ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی ہے. جو معنی بن سکتے تھے روایات کو اور آیت مبارکہ کو جمع کرنے کے بعد میں وہ عرض کر رہا ہوں. فرمایا کہ اللہ کی ذات السلام، السلام کس کو کہتے ہیں؟ السلام سراسر سلامتی کو کہتے ہیں. سراسر سرتا پا تو نہیں کہہ سکتے، اگر سر اور پیر کہیں گے تو پھر چہرہ بھی ماننا پڑے گا، پھر ایک حد ماننی پڑے گی، یہ اوپر کا حصہ ہے، یہ نیچے کا حصہ ہے، اور اللہ پاک اس سے منزہ اور پاک اور سبحان اپنی شان میں تنزیح رکھتے ہیں، پاکیزگی رکھتے ہیں. معنویت کے اعتبار سے قدوس کے معنی اور السلام کے معنی قریب قریب. شان تنزیح، علمی بات میں اگر آپ جاننا چاہیں تو علماء نے لکھا ہے القدوس، جو اللہ کے اسم مبارک ہم نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا ہے، اس کے اندر شان تنزیہی جو ہے نا وہ ازلی، اور السلام میں شان تنزیہی جو ہے وہ لم یزلی. یہ ازلی لم یزلی کا لفظ علماء نے لکھا ہے، عوام کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ القدوس کا مطلب ہے جس کا جو اپنے ماضی وقت، جو ہمارے اعتبار سے ماضی اور حال میں پاک ہو، منزہ ہو، شان تنزیہ رکھتا ہو. اور السلام کے معنی ہے ہمارے اعتبار سے جو، کیونکہ اللہ کے لیے ماضی حال مستقبل نہیں، حال ہی حال ہے ہمارے لیے، ہے نا. تو ہمارے سمجھنے کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ القدوس میں زمانے ما قبل اور زمانے حال میں شان تنزیہ بیان ہوتی ہے، اور السلام میں مستقبل کے اعتبار سے شان تنزیہ ظاہر ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دیکھو ہمیں اور آپ کو زندگی ملے گی، کیا یہ زندگی ہمیشہ رہے گی؟ ہمیں اور آپ کو بصارت اور سماعت ملی، کیا یہ ہمیشہ کے لیے ہے؟ ہو سکتا ہے کمزور ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ کم دکھائی دینے لگے، اگر کم نہیں دکھے گا تو پھر چشم پر چشم چڑھانے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ یہ جو آنکھوں پر چشمہ لگایا ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ دیکھو تمہاری نگاہیں کمزور ہو گئی، تم دیکھنے کے اعتبار سے پہلے جو ملکہ رکھتے تھے اب وہ قابلیت نہیں رہی. ایک عمر گزرتی ہے آدمی کی، 60-70 سال ہو جاتے ہیں، پھر آدمی کی بصارت میں کمزوری آنی شروع ہوتی ہے، پھر انصاری کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ناقص ہو جاتا ہے. اللہ پاک کیسے السلام ہے، سلامتی میں جو کامل ہوتی، سراسر جو سلامتی ہوتی، ایسی ذات کہ جس کی سلامتی کو کبھی زوال نہ آئے، جس کی سلامتی کو کبھی نقص نہ آئے، جس کے کمال کو کبھی زوال چھو کر نہ گزرے، اور اگر چھو لے تو پھر وہ سلام نہیں ہو سکے. محل کے اعتبار سے پروردگار عالم نے جگہ کو بھی دارالسلام کہا ہے، وہ جنت ہے، جنت کو دارالسلام کہا گیا ہے. اسی لیے برا نہ مانے اگر کوئی ایم آئی ایم کا ہو، مجھے جو بات بتانی ہو تو میں بتاؤں گا، کسی کے ماننے سے بھی فرق نہیں پڑے گا. دارالسلام ایسے مقام اور مکان کا نام ہے، دارالسلام ایسے مقام اور مکان کا نام ہے جس میں فقط سلامتی ہی سلامتی ہے، جس میں کوئی نقص نہیں، جس میں کوئی جھول نہیں، جس میں کوئی زوال نہیں، جس میں کوئی نہایت نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی جھول نہیں، کوئی زوال نہیں، اس کو دارالسلام کے نام. محل عافیت، جہاں امن ہی امن ہو، جہاں چین ہی چین ہو، جہاں سکون ہی سکون ہو، جہاں راحت ہی راحت ہو، جہاں بیماری نہ آئے، جہاں پریشانی نہ آئے، جہاں موت نہ آئے، اس جگہ کا نام اللہ نے دارالسلام فرمایا. لہم دارالسلام عند ربہم، اور اس جگہ کی قابلیت یہ ہے، اس مکان کی قابلیت یہ ہے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، کہ اس میں جو لوگ جائیں گے ان کا سلام سے استقبال کیا جائے گا، وہاں کی گفتگو السلام، سلام وہاں کی گفتگو. حق تعالی جل شانہ نے جو مقام اور محل بنایا ہے اس کی قابلیت کے اعتبار سے بنایا ہے. اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس دارالسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں. اللہ نے قرآن مجید میں دارالسلام کی طرف دعوت دی ہے، اس سے یہ دارالسلام مراد نہیں ہے، وہ جنت مراد. اس لیے میں نے شروع میں تھوڑا کہہ دیا، برا نہ ماننا جو آپ نے کہا ہے، کہیں معنی کے اعتبار سے غلط معنی نہ لے لیے جائیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے، آج نہیں لکھا، اس کا نام پڑھنے سے بہت پہلے زمانے میں لکھا ہے، فرمایا کہ اس دنیا میں کوئی مقام دارالسلام نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس دنیا میں بیماری ہے، یہ دارالسلام نہیں بن سکتا. اس دنیا میں موت ہے، یہ دارالسلام نہیں بن سکتا. اس دنیا میں آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ دارالسلام نہیں بن سکتے. اس دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ اس کو دارالسلام کہا جا سکے. دارالسلام فقط جنت کا نام ہے، اور اس جنت کی طرف اللہ نے ہم سب کو بلایا، اس جنت کی طرف اللہ نے ہم سب کو بلایا. اسی لیے کسی جگہ کا نام دارالسلام رکھنا درست نہیں. اگر کوئی چاہنے والا ہو تو میرا پیغام پہنچا دے، بے جھجک میرے نام کے ساتھ پہنچائے، مجھے کوئی عار نہیں. جب بات حق کی سنانی ہوگی، جہاں سنانی ہوگی دار پہ سنا چلے. میرے دوستو، حق تعالی جل شانہ نے جس جگہ کا نام دارالسلام منتخب فرمایا، اس کی کمالات کیا ہیں؟ نقص سے پاک، زوال سے پاک، اور وہاں پر موت نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی، راحت ہی راحت ہے، عافیت ہی عافیت ہے، چین ہی چین ہے. جو جی میں آیا وہ خواہشیں ہیں، وہاں کی گفتگو سلام ہے، وہاں کا استقبال سلام ہے، سب سلام. یہاں کے لیے یہاں ایسا کہیں بھی نہیں. البتہ اہل اسلام کے لیے اللہ پاک نے یہ بات رکھی. کسی مذہب میں صبح دیدار ہوگا تو کہیں گے رام رام، اب آگے کا بھی بولو سچے ہے. کسی مذہب میں گڈ مارننگ، کسی مذہب میں کچھ، کسی مذہب میں کچھ. طریقۂ سلام جو ہے کوئی معنویت نہیں. صبح اچھی، گڈ مارننگ کے کیا معنی ہے؟ اچھی صبح، کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی معنی ہے اس میں؟ دوسرا جو لفظ میں نے کہا، وہ لفظ بار بار بولنا بھی نہیں چاہ رہا، وہ لفظ میں کیا معنی ہے؟ کسی ایک شخصیت کو پکارا جانا؟ نہیں. اہل اسلام کو کیا تلقین دی گئی؟ اہل اسلام سے یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. کیسے کہیں گے؟ اللہ کے نام سے ایک دوسرے کو دعا کرنا، دعا دینا. ایک کہے گا السلام علیکم، ایسا بھی نہ کرو کہ الفاظ میں تغیر آ جائے. الفاظ میں تغیر سے ایک بات یاد آ جائے، اور یہ ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے سلام یوں کیا، السلام علیکم، باقی آپ سمجھدار، السلام علیکم، پھر انہوں نے سمجھ لیا بھائی آدمی لا علم ہے، استغلطی ہو رہی ہے، جواب یہ دیا وعلیکم السلام، یا جامع الالف واللام والتنوین، اے الف لام اور تنوین کو جمع کرنے والے تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ اس کا ایک مفہوم سمجھ لیں اچھی طرح، عرب نحوی قاعدے کے اعتبار سے جب الف لام آتا ہے تو تنوین نہیں آتی، تنوین آئے گی تو الف لام نہیں آئے گی۔ اگر کہنا ہو تو یوں کہو سلام علیکم، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، السلام یہ لفظ صحیح نہیں ہے، الف لام بھی ہو اور تنوین بھی ہو۔ وہ ایسے تھے کہ اللہ پاک نے ان کو ایسا ملک عطا فرمایا تھا حضرت جوادی کا، کہ اسی ملک کا رہنے والا ایک سیاستدان، وہ ان سے بڑا گھبراتا تھا، اس لیے کہ بڑے حضرت جواد، اس نے اعتراض کیا دین کے کسی معاملے میں، اسلام کے کسی معاملے میں، اور برابری کا دعویٰ کیا۔ برابری کا جب دعویٰ کیا تو انہوں نے ایک جملہ کہا حضرت جوادی کے ساتھ، ناری ناری برابر، ناری جو عورت کو کہتے ہیں، کیا جو ہو کیا مائی، برابری کا دعویٰ کر رہے نا، عورت عورت برابر ہے، جو رو رہی تو کیا، اما رہی تو کیا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک کا مقام الگ ہے دوسرے کا مقام الگ ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو برابری کا دعویٰ کرنے والے اسلام کے مقابلے میں آ کر یہ کہیں گے کہ اسلام کے علاوہ جو مذاہب ہیں وہ سب برابر ہیں، تو اسلام کے صرف سلام سے تم کوئی مطابقت نہیں رکھتے، سلام میں جو کمال ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سے فضائل بیان فرمائے، ارشاد فرمایا کہ جب تم آپس میں ملو تو اللہ کے نام کے ساتھ ایک دوسرے کو دعا کیا کرو گے، السلام علیکم۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو اس کو دس نیکیاں ملیں گی، اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کو بیس نیکیاں ملیں گی، اگر کوئی یہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کو تیس نیکیاں ملیں گی۔ یہ تیس نیکیاں تو سلام پر ہیں ہی، جواب سلام پر بھی، سلام کا جواب دو وعلیکم السلام دس نیکیاں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بیس نیکیاں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تیس نیکیاں، یہ تو ملے گی ہی سلام کے بدلے میں جو اللہ پاک عطا فرمائے، دعا کے بدلے میں جو اللہ نصیب فرمائے، اور اگر پہل کر لے تو اس کا ثواب لایا جائے گا۔ اور پہل کرنے کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر لهما من يبدا السلام، ان دونوں میں بہترین وہ ہے جو مل رہے ہیں، ملنے والے دونوں میں بہترین وہ ہے جو پہل کرے، ابتدا کرے سلام کے کرنے کی۔ اور عجیب بات یہ ہے بڑے تو بڑے، بڑے تو بڑے ہیں، بچے بھی بہت کوشش کرتے تھے کہ کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سلام کر لیں، لیکن کبھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکا اس سے پہلے کہ کوئی سلام کرے۔ سلام میں آقا دعالت صلی اللہ علیہ وسلم خود پہل فرمایا کرتے تھے، اللہ کے نام کے ذریعے سے ایک دوسرے کو دعا دینا، یہ اسلامی شعار، اسلامی طریقہ ہے، اور اس میں کسی کی برابری، کسی مذہب کی برابری نہیں ہو سکتی، کسی بھی مذہب کی برابری نہیں ہو سکتی۔ سلام کو بگاڑ کر بہت سی مرتبہ لوگ غلط جملے کہتے ہیں، ان غلط جملوں کے کہنے میں اللہ کے نام کو بگاڑنے کا انجام کیا ہوگا؟ السلام اللہ کا اسم مبارک، اس کا کیا مطلب، السلام علیکم اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے باضابطہ لکھے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مساجد میں بعض جگہ لکھ کر لگائے سلام کا صحیح طریقہ، سلام کا غلط طریقہ، الفاظ لکھے ہیں وہاں لگائے ہوئے ہیں، وہاں پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اس کے کیا معنی بنتے ہیں، اس کے کیا معنی بنتے ہیں۔ میں اس میں سے ایک دو عرض کیے دیتا ہوں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اتنے میں ایک شخص آیا، آ کر کے یوں کہا السلام علیکم، السلام علیکم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم. جب سلام غلط کریں تو صحیح جواب نہیں دیتے، اس کا جواب ادھورا ہوتا ہے وعلیکم. اس کا کیا مطلب؟ جو تو میرے حق میں چاہتا ہے وہی تیرے ساتھ ہوگا، یہ مطلب ہوتا ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ جملہ سنا السلام علیکم تو بہت غصہ ہوا، اس کے جواب میں یہ کہا کہ تو اور تیرا خاندان برباد ہو جائے، تو یہ چاہتا ہے کہ نبی ہلاک ہو جائے، کیونکہ السلام علیکم کا مطلب ہے تم ہلاک ہو جاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ سے کیسے یہ گوارا تھا کہ وہ یہ جملے سنتی اور خاموش ہو جاتی، اور انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ تو اور تیرا سارا خاندان ہلاک اور برباد ہو جائے تو نبی کی بربادی چاہتا ہے، سلام بھی صحیح نہیں کر سکتا. تو امی عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ اپنے اجر کو ضائع کیوں کرتی ہو؟ اس نے جتنا کہا وہی چیز تو میں نے اس پر پلٹا دی تھی، ایک ہی جملے سے وعلیک کہہ کر اتنا کافی نہیں تھا، پھر یہ چیز بڑھا کر کے ان اللہ تم کیوں مشغول ہو جاتی ہے؟ برابری ایسے انداز میں، تعلیم ایسے انداز میں، کسی نے اگر تکلیف دی بھی ہو اس نے جتنے جملے کہے ہیں اتنے ہی جملے اس پر پلٹائے جائیں، اس سے ایک حرف زیادہ نہ ہو. اس کی تلقین اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سلام سے اسلام بھی بنا ہے، اور اسلام میں جو خوبی اور کمال ہے وہ انسان کو دارالسلام تک پہنچاتا ہے. سلامتی کے ایک معنی گردن نہادن کے لکھے، اپنی گردن جھکانا، اطاعت کردن، فرما برداری کرنا، ایک معنی یہ بھی. اسلام چونکہ اطاعت سکھاتا ہے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام چونکہ اطاعت سکھاتا ہے دین متین کی، شریعت مطہرہ کی، اسی لیے اسلام کو اسلام کہا جاتا ہے کہ یہاں گردن جھکائی جاتی ہے اور یہاں احکامات کی اطاعت کی جاتی ہے، منہیات سے اجتناب کر کے اطاعت ہوتی ہے. اللہ کا حکم ہوگا اطاعت ہوگی، اللہ کے نبی کا فرمان مبارک ہوگا اطاعت ہوگی، عوامر ہوں گے اطاعت ہوگی، منہیات ہوں گے اجتناب کے ذریعے سے اطاعت ہوگی. گردن جھکا دیں فرما برداری کے ساتھ. اگر آپ یہ سوچے کہ سر میں اگر دعوت اسلام میں آؤں تو مجھے کیا ملے گا، تو میں نے عرض کیا کہ تین جگہ آدمی وحشت میں ہوتا ہے، ان تین جگہ پر عافیت بس اسلام سے مل سکتی ہے اور کسی چیز سے نہیں مل سکتی. دنیا میں لوگ کس کس دین میں، کس کس مذہب میں عافیت کو، امن کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن کسی مذہب میں امن و عافیت نہیں جب تک کہ وہ دعوت اسلام میں نہ جائے، بجز اسلام کے کوئی اور مذہب سلامتی والا نہیں معنویت کے اعتبار سے، کمال والا نہیں ہے معنویت کے اعتبار سے، نفس و زوال والا نہیں ہے معنویت کے اعتبار سے. اسلام وہ ہے جس کو نفس نہیں آئے، اسلام وہ ہے جس کو کبھی زوال نہیں ہو، اسلام وہ ہے وہ با کمال ہے اس کو کبھی کوئی مٹا نہیں پائے گا، اسلام ہی وہ ہے جو سلامتی عطا کرے گا، اسلام ہی وہ ہے جو تمہارے جسموں کو سلامتی دے گا، اسلام ہی وہ ہے جو تمہاری روحوں کو سلامتی دے گا، اسلام ہی وہ ہے جو تمہیں دارالسلام تک رہنمائی کرے گا. اس کے علاوہ کوئی مذہب تمہیں اللہ کے دربار تک اور دارالسلام تک نہیں پہنچائے گا سلامتی کے ساتھ. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کی حیثیت سے اللہ نے جس چیز کو ہمارے لیے پسند فرمایا وہ ہے اسلام. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے اسم مبارک سے مشتق، اور جو اس کا اپنا اس کو اپنائے گا وہ گویا اللہ کو سلامتی میں کامل سمجھ کر سلامتی کامل دینے والا مانے گا، اور اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوگا، اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا. حق تعالی جل شانہ نے جو دعوت ہمیں دی ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تمہیں دعوت دیتے ہیں دار السلام کی طرف، ان تمام باتوں کا جو اشتقاق ہوتا ہے جو نکلتی ہے وہ یہ آیت مبارکہ ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، دار السلام کی طرف اللہ بلاتے ہیں، اور اسلام تمہیں دار السلام تک پہنچاتا ہے. دارالسلام سے مراد جنت ہے، یہ یاد رکھنا اچھی طرح. کسی اور جگہ کے لیے اس لفظ کا استعمال کرنا درست نہیں. جہاں تک سلام، اسلام اور السلام سے متعلق جتنی گفتگو مجھے مل سکی ہے میں نے عرض کی ہے، البتہ تخلق کیسے پیدا ہوگا، یعنی اللہ کے اس میں سلام کے ساتھ تخلق، تعلق کیسے پیدا ہوگا، اس کا رنگ اپنے اوپر کیسے چڑھائیں، اس کا طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت مبارکہ میں بیان فرمایا. اسلام والے کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام والے کو جو اسلام لائے اس کو مسلمان کہتے ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، حقیقی اسلام والا وہ ہے، حقیقی اسلام والا وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو کبھی تکلیف نہ ہو. یہاں پر ایک جملہ حضرات صوفیہ کا بڑھایا ہوا عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث میں تو نہیں ہے لیکن حضرات صوفیہ کا بڑھایا ہوا جملہ ہے جو عرض کر رہا ہوں. فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس سے کسی مخلوق کو کوئی تکلیف نہ ہو، حقیقی مسلمان وہ ہے جس سے کسی مخلوق کو کبھی تکلیف نہ ہو. یہ بات میرے ہضم نہیں ہوئی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کبھی لحاظ نہ کرو، ضرورت بھی پڑے تو، یہ مطلب ہوا اس کا. تو کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ بلا عذر شرعی آپ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. جہاں تک جہاد ہے وہ تو اللہ پاک نے حکم دیا ہوا ہے کہ ضرورت اگر پڑے تو تحفظ دین کے لیے اور تشخص ہے جسم و جان کے لیے، اپنے جسم و جان کی حفاظت اور اپنے ایمان کی حفاظت و بقا کے لیے آدمی اپنا دفاع کر سکتا ہے. الفاظ خفیہ میں اپنا مدعا عرض کر چکا ہوں، بند الفاظ میں اپنی بات کہہ چکا ہوں، اہل عقل کے لیے اشارہ کافی ہے. یہاں پر قتل و قتال، نبرد آزمائی، مقاتلہ، مجادلہ، یہ سب انسانیت کے خلاف نظر آتا ہے. لیکن یاد رکھو اسلام نے سلامتی سے ہٹ کے کوئی چیز ہمیں نہیں دی. جہاں تک اسلام ہے وہ سلامتی کا پیغام ہے، ہم سلامتی ہی کا پیغام دیتے ہیں. پھر یہ جو مجادلہ نظر آتا ہے، یہ جو جھگڑا نظر آتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے جانیں تلف ہو جاتی ہیں، بہت سے گھرانے ویران ہو جاتے ہیں، بہت سی بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں، بہت سے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، کیا یہ اسلام میں نہیں ہے؟ ہاں ہے، لیکن کب ہے، کیسے ہے، کیوں ہے؟ اس وقت جب سب ایک امیر کے ماتحت ہوں، اس وقت جب تمہیں اسلامی احکام پر عمل کرنے سے روکا جائے. اور کیوں ہے، اس کا جواب سن لے تو آپ کو سمجھ آئے گا. ایک آدمی ہے، آج کل تو بہت عام ہو گیا، صاحب وہ خطے میں کنکر آ گیا، وہ گردے میں کنکر آ گیا، وہ پیر میں انفیکشن ہو گیا، ہوتا نہیں ہوتا. اب یہ جاتا سیدھا دوا خانے جا کے بولتا ڈاکٹر صاحب وہ کنکر آ گیا، وہ سرپٹا لگانا پڑتا نا جی نا، ارے اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، نو چانس. اچھا ٹھیک ہے، کیا کرتے ہو، کاٹ دو. بولتا کاٹ دینا، خالی نہیں کرتا، 60,000 لے دوں. دے کے کٹا لے کے آ رہا، دے کے کٹا لے کے آیا تو بتاؤ یہ سلامتی ہے یا پریشانی ہے؟ پیسے دے کر جو آدمی علاج کے لیے اپنے جسم کو کٹاتا ہے اس کو بے وقوف کہتے ہیں، عقل مند کہتے ہیں. کہتے ہیں صاحب پیسہ گیا گیا، جان بچی لاکھوں پائے، جان رہے گی پھر کما لیں گے، پیسے کی کوئی بات نہیں ہے. پیسے دے کے آدمی کٹاتا ہے، کیوں کٹایا؟ سوال یہ ہے، ایک ناسور تھا، ایک زہر تھا جو انسان کے جسم میں آ گیا، اس کو نکالنا ضروری تھا. اگر نہ نکالا جاتا تو پورے جسم کو نقصان پہنچتا. اسی طرح جو عالم انسانی کے لیے ناسور ہو جاتے ہیں، پروردگار عالم جہاد کے آپریشن کے ذریعے سے اس ناسور کو ختم کر کے عالم انسانیت کو سلامتی دیتے ہیں. اور یہ سبق فقط اسلام دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا. آپریشن کراتے ہیں جسم کی سلامتی کے لیے، اور اللہ جہاد کراتے ہیں انسانیت کی سلامتی کے لیے. غلط فہمی میں مت رہنا، ضرورت پڑے گی اگر ہمارے اللہ کے احکام کی اطاعت میں روڑا بنو گے یا شریعت مطہرہ کے فروغ میں رکاوٹ بنو گے تو پھر ایسی صورت میں ہم متحد بھی ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ اپنے جسم کے لیے اور عالم انسانیت کے تحفظ کے لیے ضرورت پڑی تو آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ ایک غلط مفہوم نکل سکتا تھا اسلام کے بارے میں اعتراضات جنہوں نے کیے، اس میں سے ایک اعتراض یہ بھی کیا تھا، تو میں نے اسلام ہی کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو جسم میں ناسور جسم کی ہلاکت کا سبب ہے، انسانیت میں ناسور عالم انسانیت کی ہلاکت کا سبب ہے۔ پروردگار عالم اسلام میں جہاد کے ذریعے سے اس ناسور کے ختم کرنے کا حکم فرماتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پورے عالم انسانی کو سلامتی عطا فرماتے ہیں۔ اسلام میں کبھی جھول نہیں، اسلام میں کامل مذہب کا نام، کامل دین کا نام، اس میں کہیں نقص نہیں۔ ابھی ہم ایسا بولے ہوں ایسا بولے ہوں ایسا بولے، کچے لوگاں کچے باتاں بہت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اللہ پاک فہم نہ دے دے، بس دعا کرتے رہنا کہ مولا ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمارے لیے صحیح رہبر اور رہنما منتخب فرمائی تاکہ ہم زندگی اسلام کے مطابق گزار سکیں۔ یہ ہے طریقہ، اختلافی الفاظ میں، اختلافی باتوں میں، جہاں تک اسلام کا معاملہ ہے اسلام تو کامل مذہب، اکمل مذہب ہے، مکمل دین ہے، اس میں کوئی جھول نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ القدوس میں زمانے ماضی میں اور زمانے حال میں پروردگار عالم کی شان تنزیہ مذکور ہے، وہ ایسا پاک ہے، وہ ایسا پاک ہے، وہ ایسا پاک ہے، کیسا کیسا میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا۔ اب آج کے مجلس میں اللہ کے مستقبل کے اعتبار سے محفوظ رہنے کے کیا معنی ہے، سلامتی والا ہونے، سالم ہونے کے کیا معنی ہے، یہ سمجھ لیں۔ وہ اپنی بادشاہت میں کامل، ساری کائنات پر اسی کی بادشاہت، ایسا نہیں ہے کہ جیسے اس دنیا میں آج کوئی بادشاہ ہے کل کوئی بادشاہ، آج کوئی وزیر ہے کل کوئی وزیر، آج کوئی اہل ثروت ہے کل کوئی اہل ثروت ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی بادشاہت کو زوال آ جائے۔ وہ اپنی بادشاہت میں سالم ہے اور کامل ہے، اور اللہ پاک کی صفات اور اللہ پاک کے کمالات ایسے ہیں کہ اس کو کبھی زوال نہیں چھوتا۔ اللہ براء الورا ثم براء الورا، اور مبرا ہے نقائص سے، مستقبل کے اعتبار سے کل کو جا کر ان کے ساتھ بھی یہ ہوگا، ایسا ہونے سے اللہ پاک پہلے سے تو ہیں ہی، القدوس کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے، السلام سے یہ سمجھ میں آتا ہے، اے اللہ آپ کی نعمتیں کتنی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میری نعمتیں اتنی ہیں کہ تم ایک نعمت کو نہیں گن سکتے، اِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ لیکن پروردگار عالم کل قیامت کا میدان ہوگا، اتنے لوگ آئیں گے، امت محمد کے افراد سب سے زیادہ کثیر تعداد میں آئیں گے، آپ ان کو جنت عطا فرمائیں گے تو کیا آپ کی جنتیں کم نہیں ہو جائیں گی؟ اگر کم ہو گئی تو پھر وہ السلام نہیں، وہ دینے کے باوجود سب کو، پوری عالم انسانی، پوری بنی نوع آدم کو اگر جنت دے دے پھر بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں، وہ ایسے بھی نفس سے پاک۔ ارے صاحب اس کی بنائی ہوئی جنت ایسی ہوگی کہ کل تو شاید اس کو دوبارہ آراستہ کرنا پڑے گا، ڈیکوریٹ کرنا پڑے گا، ایک بار انہدام کر کے اثرنو تعمیر کرنا پڑے گا، تعمیر جدید کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس کی بنائی ہوئی چیز میں تعمیر جدید کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ محل دار السلام بنایا گیا ہے اور اس میں کسی قسم کا کبھی نقص نہیں آئے گا۔ اسی لیے اس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا۔ جب اس کی بنائی ہوئی چیز میں نقص نہیں آ سکتا تو وہ اپنی ذات میں اور بنانے میں کیسے کامل ہوگا؟ وہ ایسا کامل ہے کہ اس کو کبھی عیب نہیں چھو سکتا، اس کی کسی چیز میں بھی عیب کبھی نہیں لگ سکے، مستقبل کے اعتبار سے کبھی بھی، ان فیوچر ہمارے لیے ہے نا، ڈیٹ آف برتھ ہے تو ڈیٹ آف ڈیتھ بھی ہے ہمارے واسطے، انسانوں کے واسطے، اس کے واسطے نہیں۔ ہمارے پاس اشیاء کے لیے بھی ڈیٹ ہے، مینوفیکچرر ڈیٹ، کس تاریخ کو بنا ہے، ڈیٹ آف ایکسپائری، کس وقت میں ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ یہاں چیزوں کے لیے ایک وقت آتا ہے جہاں اس کے لیے ختم ہے، اس کے لیے اس کی قوت ختم، اس کا ملکہ ختم، اس کا جوہر ختم، لیکن اللہ پاک ایسے سے پاک ہیں باعتبار مستقبل۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی ذات میں السلام ہے۔ بالعموم لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ سر خوف ہو رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، ہول ہول ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب بیماری چل رہی ہے، صحت نہیں ہو رہی ہے، کیا کرے، بس ہم نے جو سبق دیا تھا وہ یہ کہ اللہ کے نام سے اللہ کی مدد مانگ، امن خوف میں دینے والا کون؟ السلام، اللہ جو اپنی ذات میں السلام ہے وہی سلامتی دینے والا ہے۔ یہ جملے میرے نہیں ہیں، یہ جملے تو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے فرمایا اللہم انت السلام ومنک السلام، اے اللہ سلام ہے اور آپ ہی سے سلامتی۔ اور یہی جملے کہے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ، فرمایا کہ جبرائیل تشریف لائے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور یوں کہا، ان کا کیا مقام ہوگا جن کو اللہ کا سلام آیا ہوگا؟ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، خدیجہ الکبریٰ کو اللہ سلام فرماتے ہیں اور میرا بھی سلام عرض کیجیے گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خدیجہ مبارک ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے اور جبرائیل تمہارے لیے سلام عرض کرتے ہیں، تو جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ کیوں نہ ہو کہ اللہ ہی، اللہ ہو السلام، اللہ ہی وہ ہے جو السلام ہے، ومنہ السلام اور اسی سے سلامتی، اللہ ہو السلام ومنہ السلام، اللہ وہ ہے اسی سے سلامتی، وہی سلام اسی کے لیے سلامتی ساری ہے اور وہی اسی سے سب کو سلامتی ملتی، وہ اپنی ذات میں سارے اور سب کو سلامتی بخشنے والا، اپنے جود و شکل و صفا کے اعتبار سے، اپنے عطایا کے اعتبار سے۔ یہ لفظ اللہ پاک نے حضرات انبیاء کے ساتھ مختص فرمایا، اس جملے کو ذہن میں رکھا۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا تو کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی، سلام علی نوح فی العالمین، دونوں عالم میں نوح کے لیے سلامتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے، زکریہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا اِلَّذِي يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ دوسری جگہ ایک حضرت عیسیٰ کے لیے کہا گیا اور ایک زکریہ علیہ السلام علیہما السلام کے لیے کہا گیا۔ سلامتی کا لفظ جہاں جہاں آ رہا ہے، مضمون سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جہاں جہاں آ رہا ہے وہاں وہاں اس بات کو ذہن میں رکھیں، اس نبی کا کردار ایسا ہے کہ اس نبی کا کردار ایسا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ پاک سلامتی دیتے ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کی، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم پر سلامتی پیش کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امت کے افراد جب تم اللہ کی راہ میں قربانیاں کرنا طے کر لو تو پھر پروردگار عالم کی جانب سے سلامتی تمہاری طرف متوجہ ہو۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ولادت پا رہے ہیں تو اپنی ماں کی پاکیزگی کو بیان کریں گے، اور اپنی ماں کے حق میں ان کو کہا گیا کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرنے والے ہو اور خدمت کرو گے، اور اس کے نتیجے میں پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ ان کے لیے سلامتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اپنی ماؤں کی خدمت میں ہمارے لیے اللہ کے اس میں سلام کی تجلیات ہے۔ واقعات میں سناؤں گا تو بہت لمبا وقت لگے گا۔ سورت کا نام، سورت میں حضرت سورہ مریم، ماشاء اللہ یہ حضرت رہتے ہیں تو مجھے بڑی تسلی رہتی ہے، اللہ پاک سب کو ایسا حافظ بنائے، جی چاہتا ہے کہ سب قرآن ایسا یاد ہو کہ آیت پڑھے تو سورت یاد آئے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ نے انبیاء کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد میں آخر میں سلامتی پیش فرمائی ہے، اس میں دیکھیں کہ ان کو کیا کام دیا گیا ہے۔ بس وہ کام ہمارے لیے سلامتی کا ضامن ہے، وہ کام ہمارے لیے سلامتی کا سبب ہے، سلامتی کا ذریعہ ہے۔ سورہ مریم، سورت کا نام یاد رکھنے بعد میں اپنے اپنے گھر جا کر پڑھ لینا اپنے نام سے۔ ایک بات تو یہ ہے تخلق کے اعتبار سے، ہاں ایک بات چھوڑ رہی درمیان میں، وہ یہ کہ میں نے عرض کیا تھا کچھ لوگ حیبت اور خوف محسوس کرتے ہیں، کچھ لوگ بیماریاں اور پریشانیاں محسوس کرتے ہیں، کچھ مختلف خیالات ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجربات میں بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی خوف محسوس کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یا سلام پڑھ لیا کرے، کیونکہ مدد اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کے غیر سے نہیں مانگنی، اللہ کے نام اتنے اچھے ہیں کہ بس اس کے ناموں کے ذریعے سے اسے مانگو، تم جو مانگ رہے ہو اس کے نام کی معنویت میں وہ بات پائی جاتی ہے، وہ چیز تمہیں مل جائے گی۔ فرمایا کہ اگر تم پریشان حال ہو، مسائل بگڑے ہوئے ہو، آفتوں میں پھنسے ہوئے ہو، تو ہر نماز کے بعد میں 111 مرتبہ یا سلام المؤمن پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ پروردگار عالم تمہاری پریشانیاں دور فرمائیں گے، آفت عطا کروں گا۔ الگ الگ پوچھنے کے بجائے ایک وقت میں سن لے کے خوش کر لینا، الگ نہیں پوچھنا، اچھا رہتا تھوڑا وقت بچ جاتا۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کیا ہوگا، اس طرح اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا اور اللہ کا نام لے کر اللہ سے مدد بھی طلب ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز تو ہے اپنی ذات کے لیے، لیکن مقام علیا اور بلند مراتب کے حصول کے لیے سلوک میں جو تعلیم تلقین فرمائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو ایسا بناؤ، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، فائدہ ہوتا ہو تو ہو جائے لیکن ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اپنے آپ کو ایسا بناؤ۔ نمبر ایک پر یہ کیا ہے، جب تم ایسا بناؤ گے اپنے آپ کو کہ تم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تو پروردگار عالم تمہیں ایسی جگہ پہنچائیں گے جس سے تمہیں کبھی تکلیف نہ ہو۔ تخلق یہاں پیدا کرنا ہوگا، نتیجہ وہاں حاصل کرنا ہوگا۔ تخلق کا ایک دوسرا طریقہ فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ، اور ویسے تو یہ سنت ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، حکم دیا، حدیث مبارک موجود ہے، افشو السلام، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سب سلام کو رواج دو، ہائے ہلو چھوڑو، بھوت ہو گیا، السلام علیکم، صاف الفاظ میں عربی عبادت کو رٹنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، انہیں الفاظ میں دعا کرنا، دعا دینا چاہیے، دعا دینا چاہیے۔ تیسری چیز، پہلی چیز، دوسری چیز، تیسری چیز، یہ تیسری چیز ہے کہ سلام میں ابتدا کرنا، سلام پھیلانا، سلام میں ابتدا کرنا، اپنے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، تین چیز۔ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ فرمایا اس کے دو فائدے ہیں، جب تم سلام کو پھیلاؤ گے تو محبت عام ہوگی۔ آج لوگ بہت کہہ رہے ہیں بھائی یہ نفرت ختم کرو، آپس میں محبت کرو، محبت کرو، کیسے ہوگی آخر محبت؟ کوئی چیز ہے یا کوئی بٹن ہے کہ دبا دیا تو اس سے اس کو محبت ہو گئی، اس کو اس کو محبت ہو گئی؟ ہاں، اسلام کے پاس ایک ہے، اسلام کے پاس ایک ملکہ ہے، کمان ہے، اسلام نے دیا، وہ یہ ہے کہ فرمایا اچھا سلام، جب تم سلام کو پھیلاتے ہو اللہ پاک قلوب میں محبتوں کو ڈال دیتے ہیں۔ سلام کا مطلب کیا ہوگا؟ میری جانب سے آپ محفوظ۔ جواب سلام کا مطلب کیا ہوگا؟ میری طرف سے آپ محفوظ، یعنی مجھ سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ دوسرا کہہ رہا ہے مجھ سے بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، یعنی ایک دوسرے کو اطمینان دلایا جا رہا۔ جب آپس میں دل مطمئن ہو تو اس سے بڑی محبت کے پیدا کرنے کا سامان کیا ہو سکتا ہے؟ سلام کو پھیلانے سے کیا ہوگا؟ محبتیں عام ہوں گی۔ جو آج لوگ چیخ رہے ہیں بغیر سلام کے اس سے ہونے والا نہیں۔ اور سلام میں ابتدا کرنے سے کیا ہوگا؟ جس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان دونوں میں سے بہتر ہو ہے جو سلام میں ابتدا کرے۔ حضرت صوفیہ نے فرمایا کہ یہ ہمیں تخلق پیدا کرنے کے لیے کرنا ہے، تخلق پیدا کرنے کے لیے کرنا ہے۔ تو اب جب سلام میں ابتدا کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ فرمایا کہ ابتدا کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ نفس لاغر ہوگا، نفس کمزور ہوگا، اور پورے تصوف کا مقصود یہ ہے کہ نفس پر روح کو غالب کیا جائے۔ مقصود تصوف کیا ہے؟ نفس کمزور ہو جائے اور روحانیت تقویت پا جائے، یہی تو چاہا جاتا ہے، مقصودات میں سے مطلوب ہے، یہ چاہا گیا ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ نفس کا تزکیہ کب ہوگا؟ جب نفس کمزور ہوگا، روح قوی ہوگی، تب نفس کی تربیت ہوگی، ورنہ نفس کی تربیت نہیں ہوگی۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں۔ دیکھو ایک آدمی ہے، پہلوان قسم کا ہے، موٹا تازہ آدمی ہے، اب اسے جا کر ایک بچہ تھپڑ مار رہا ہے، بتاؤ اس کے جسم کو کوئی تکلیف ہوگی؟ اس کو کوئی پریشانی ہوگی؟ وہ کہے گا کہ ایک کیا مارا، دوسرا مارا، پھر ہاتھ اٹھا دیتا ہے، وہ دو مارا، تین مارا، وہ کہتا ہے ارے اس سے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کو وہ قوت ملی ہے کہ اس قوت کی وجہ سے ایک معمولی سے آدمی کے مارنے سے اس کے جسم کو اذیت اور تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی طرح خواہشات نفسانیہ کو پورا کرنے کی وجہ سے نفس اتنا قوی ہو گیا ہے کہ اب اسے تم تھوڑی بہت اللہ کے ضربے لگاتے بھی ہو تو اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اب اس اثر کو بیدار کرنے کے لیے ضروریات میں سے ہے. وہ یہ کہ اس نفس کو کمزور کرو, پھر جب آدمی کمزور ہو جائے اور بوڑھا ہو جائے تو پھر پہلوان کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے, بچہ بھی اس کو خالی ایک تھپا لگا دے گا تو وہ آدمی نیچے گر جائے. جیسے ہمارے لیے جسم کی مثال ہے ویسے ہی نفس کی مثال ہے کہ زیادہ ضربوں کی اس وقت ضرورت نہیں پڑے گی جب نفس کمزور ہوگا. اور نفس کمزور کیسے ہوگا؟ ان بنیادی نکات میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ آدمی جب سلام میں ابتدا کرنے لگ جائے گا تو نفس لاغر اور کمزور ہو جائے گا. یہ ہے تخلق کے پیدا کرنے, اللہ کے اسم السلام کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا طریقہ جو حضرات صوفیاء کرام نے بیان فرمایا ہے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح علم و عمل نصیب فرمائے. درود شریف پڑھیں, متوجہ رہیں. کوئی ساتھی ہیں محمد عبد القدوس, انہوں نے صحت و عافیت کے لیے دعا کی گزارش کی ہے, اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے. ایک خاتون تھیں رضیہ بیگم, رحلت فرما گئی ہیں, اللہ پاک ان کو ان کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل وسلم. ما سوى الله کو غير الله کو دل سے نکالنے اور اللہ ہی کے خالق اور مالک ہونے کا شعور دل میں بٹھانے کے استحضار کے ساتھ, ایک ضرب میں, ایک جہر میں, ایک لہر میں, ایک آواز میں, آواز نہ اتنی اونچی ہو کہ دوسروں کو اذیت ہو اور نہ اتنی پست ہو کہ ہمیں ہی سنائی نہ دے, درمیانی آواز کے ساتھ. لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ,
لا الہ
اللہ
اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل حبيبك سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على خليلك سيدنا إبراهيم وعلى آل خليلك سيدنا إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد. اللہ ہی موصوف وصفات کمال ہے، منزہ عن النقص والزوال ہے، اللہ پاک ہیں، سب تعریفوں کے لائق انواع ہیں. یہ شعور دل میں بٹھا رہا ہوں اس تصور کے ساتھ دو ضرب میں، اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی اور معتمر، یہ اللہ کا وفد ہے، جب یہ حج سے یا عمرے سے لوٹے تو ہمارے لیے حکم دیا کہ ان سے اپنے لیے دعائیں مغفرت کراؤ. ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ ہم سب کے درمیان مولانا عباد بن زکی صاحب تشریف فرمائیں. اللہ پاک نے حج کی سعادت نصیب فرمائی. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کے لیے حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ آج مجلس میں وہ دعا فرما دیں.
ہمیں جو سب سے محتاج ہے ان کے محتاج کو دور کروا دیجیے. برحمتك يا رب العالمين.